مختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا میں آج جیسا کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے اپنی ناتازی مزاج سے آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا, ایک معذرت کے ساتھ تقریر شروع کر رہا ہوں اور وہ معذرت آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں ریلے پر آواز جا رہی ہے ان کے لیے یہ معذرت ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب تک رضویہ کالونی کی مجلسیں ہو رہی تھیں تو لوگ مسلسل اس وقت ہم کو یہ ٹیلی فون کر رہے تھے کہ آپ کی تقریر کے بہت سے اجزاء نعرہائے تحسین میں صاف سنے نہیں آتے, اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں. جہاں جہاں بھی ریلے رضویہ کالونی سے گیا ہے وہاں سے لوگوں نے یہ شکایت کی کہ سامعین کو روکیے یا ممبر سے دور بٹھائیے. دونوں چیزیں میرے لیے ناممکن تھیں. اب یہی صورتحال رہی جب ہم جناب حضرت سجاد صاحب کے پاس سے ریلے کر رہے تھے اور جب یہاں سے ریلے کر رہے ہیں تو اب وہاں سے شکایت آ رہی ہے کہ جب آپ تقریر کرتے ہیں اور سننے والے آپ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کے جملے صاف سمجھ میں نہیں آتے. تو میں یہ معذرت کر رہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ جملے آپ سب کو صاف سنائی دیں. اس کی صورت ہی یہ ہے کہ جب مجمع اپنے ذکر میں مصروف ہوا کرے تو میں چپ ہو جایا کروں, اور جب میں بولنے لگوں تو ظاہر ہے کہ مجمع خاموش ہے. دونوں مل کے ذکر شروع کریں گے تو ظاہر ہے آپ نہیں سن سکیں گے, کہیں بھی ہو ریلے پر آپ نہیں سن سکیں گے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے لیے ہر جگہ سے ہم کو اطلاع وصول ہو رہی ہے. جہاں سے بھی مجلسوں کا ریلے جائے گا میری آواز کے ساتھ سننے والوں کی آواز بھی جائے گی, ان کا نعرہ تحسین بھی جائے گا, ان کی آہ بھی جائے گی, واہ بھی جائے گی. تو میں روک نہیں سکتا, اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ پوری پوری تقریر گزر جاتی ہے, لیکن میں عادتاً ملکی کیا بات ہے ایک ثواب سے آپ کو محروم رکھتا ہوں یا خود اپنے آپ کو ثواب سے محروم کر لیتا ہوں. شروع سے عادت نہیں رہی کہ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ سے فرمائش کروں کہ آپ کوئی ذکر میں مصروف ہو جائیں. یہ تو میں نے آپ کے ثواب جیت کے چھوڑ دیا ہے کہ جہاں آپ کو پسند آئے درود بھیجیں, جہاں آپ کو پسند آئے نعرے ایسے لگائیں. یہ میرے لیے کوئی روکنے اور ٹوکنے کا مقام نہیں ہے. نہ میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ درود پڑھیں, نہ میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ نعرہ لگائیں. یہ تو اپنے فہم و ادراک پر بات رہتی ہے, اور اسی امر کا میں ہر جگہ آہا رہتا ہوں. ورنہ اگر میں اپنی مجلس کا اکثر و بیشتر حصہ آپ ہی کو دے دوں کہ اب آپ سے خواہش کرتا جاؤں کہ آپ کچھ مصروف ہیں, درود میں مصروف ہیں یا کچھ رہیں, تو پھر وہ میری مجلس کا وقت آدھا ہو جائے گا, کھچ کر آدھا ہو جائے گا. اس لیے میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وقت رائے گا جائے جب آپ اتنا سارا انتظام فرما رہے ہیں اور جب اتنی دور دور سے کھچ کر آ رہے ہیں, تو آخر آپ کے معلومات میں بھی تو کچھ اضافہ چاہیے. آخر آپ بھی کچھ اپنی جیب و دامن میں لے جائیں, آپ بھی سننے والوں کو سنائیں کہ بھئی آج یہ سبق لے کر آئے تھے, اتنا اضافہ ہوا تھا اتنے معلومات میں ہم نے اضافہ پایا. تو کل یوم اقبال کے سلسلے میں اپنے موضوع پر ہی تھا, مگر یہ بتلانا چاہتا تھا کہ اقبال نے قرآن پر جب گفتگو کی تو قرآن کے ساتھ شریک کن کو کیا, شریک کن کو کیا, یعنی اقبال چاہتے تو سب کو لے سکتے, سب کو لے سکتے. کوئی انسانوں کی کمی تو نہیں تھی, ملت مسلمہ میں افراد کی تو کمی نہیں تھی, بلکہ وہ کہتے ملت قرآن کے ساتھ ہے. مگر دیکھا عورتوں میں لیا تو فقط ایک شہزادی ہے نا, یاد ہے آپ کو. مردوں میں تذکرہ کیا تو یا رحمت للعالمین کا تذکرہ کیا, یا حسین ابن علی کا تذکرہ کیا, اور یہ کہہ کے تذکرہ کیا کہ ہم نے سیکھا ہی ہے قرآن کو حسین سے. ہم نے قرآن حسین کا مختین, ہم نے سیکھا ہی ہے قرآن کو حسین سے. بہرحال اب اس سلسلے کو آج ختم ہو جانا چاہیے, مگر چونکہ کل کی تقریر سے آج کی تقریر مسلسل ہے، اس لیے دل چاہتا ہے کہ ایک اور شعر آپ کو سنا کے میں اپنے سلسلہ کلام پر آؤں. وہ بھی اقبال ہی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ قرآن کے متعلق یہ خیال اپنا ظاہر کریں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے فلسفے کا مطالعہ کیا ہے، اقبال کو بچپن سے قرآن پڑھایا گیا ہے، اقبال کو قرآن کی فہم اور اس کے ادراک کی توفیق عطا ہوئی تھی، یا یہ کہ ان کے اساتذہ نے ان سے کہا ہے کہ وہ اس طرح سے گفتگو کریں. بہرحال انہوں نے ایک عجیب و غریب گفتگو کی ہے امیر المومنین کے متعلق، قرآن کے تعلق سے امیر المومنین کے سلسلے میں ایک عجیب گفتگو کی، اور وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ممکن ہے کوئی پوچھنے والا پوچھے تو آپ کم از کم اس شعر سے یہ ثابت کر سکیں کہ آپ نے اقبال کا دیوان دیکھا ہے یا اقبال کے کلام کو پڑھا ہے. اقبال نے کہا امین امین کی شان میں، اے سر خطے وجوب و امکان، اے ممکن و واجب کے درمیانی خط، واجب الوجود خالق ہے، ممکن الوجود پوری کائنات، ولی وہ ہے جو ممکن و واجب کے درمیان واسطہ ہوتا ہے. اے سر خط وجوب و امکان، اے واجب و ممکن کے درمیانی خط، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عقائد میں میرے کوئی گنجائش نہیں ہے اس مصرے کو سمجھانے کی کہ ممکن کی حد کہاں ہے، واجب کہاں سے شروع ہوتا ہے. اے سر خط وجوب و امکان، خط ان ہم نہیں بتلا سکتے کہ عبودیت کہاں رکی، ربوبیت کہاں سے شروع ہوئی، نہیں بتلا سکتے. یہ اقبال کی ذمہ داری ہے، اور جو ذمہ داری دوسروں کی ہوتی ہے ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اے سر خط وجوب و امکان، اے واجب و ممکن کے درمیانی خط، تفسیر تو سورہ قرآن، تیری تفسیر ہے یہ قرآن کے سورے. اے سر خط وجوب و امکان، تفسیر تو سورہ قرآن، یہ تیری تفسیر ہے. اس میں بہت سی باتیں مبہم ہیں، غیر واضح ہیں، تشریح سے بے نیاز ہیں، تشریح طلب نہیں ہے، تشریح کا امکان ہی نہیں ہے، یعنی ہم تشریح نہیں کر سکتے کہ کس کو کس کی تفسیر بنایا ہے. تفسیر تو سورہ قرآن، تو یہ ایک شعر کل کے سلسلے میں اضافہ ہے. کل میں نے جتنے شعر اقبال کے پڑھے تھے قرآن کے تعلق سے اور قرآن اور اہل بیت کے ربط سے، تو اس کو آپ نے محفوظ کیا ہوگا. آج اس ایک شعر کا اور اضافہ ہے، مگر یہ شعر میری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں اس کو سمجھا نہیں سکتا ہوں. میں اس کو سمجھا نہیں سکتا ہوں، وہ ذمہ دار ہیں اس واسطے کہ اسی منزل پر جا کر انہوں نے کہا تھا، اور اس کو میں نے رضویہ کالونی میں بیان کیا تھا کہ اس شعر کے بعد ہی کہا، از ہوش شدم مگر بہوشم، میں ہوش کو کھو چکا ہوں، میں ہوش کو کھو چکا ہوں مگر کتنا ہوش ہے. از ہوش شدم شدم، میرا ہوش گیا، مگر بہوش ہوں، لیکن اتنا ہوش ہے گوئی کہ نسیری خاموش ہوں. اگر تو یہ کہے کیوں اقبال نسیری ہو گیا ہے، میں چپ ہو جاؤں، میں چپ ہو جاؤں. گوئی کہ نسیری خاموش، اگر تو یہ کہے کہ نسیری ہو گیا تو میں چپ ہو جاؤں گا، انکار نہیں کروں گا. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ نسیریت کا عقیدہ ہے جو انہوں نے پیش کیا، اے سر خط وجوب و امکان، تفسیر تو سورہائے قرآن تو میں تو نسائی ہی نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتلاؤں یا اس کی تشریح بتلاؤں, وہ کسی نسائی ہی سے پوچھئے. مگر یہ کہ ایک سلسلہ ذکر تھا جس کو اقبال نے پیش کیا, اور اگر اس پہ گہری نظر ڈالی جائے تو ہم اس سے اتنا اقتباس کر سکتے ہیں کہ قرآن کو ربط ہے اس ذات گرامی سے, اس ذات گرامی سے ربط ہے جو قرآن کو ضبط کر سکتا. قرآن کو ربط ہے اس ذات گرامی سے جو قرآن کو ضبط کر سکتا. قرآن کو ضبط کرنا آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے, وہاں بڑے گہرے دل و دماغ کی ضرورت ہے کہ قرآن کو ضبط کر. کل یا پرسوں کی تقریر میں کر رہا تھا, جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھ کے کہا تو عالم ہے. یاد ہے آپ کو امیر المومنین نے جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھ کے کہا تو عالم ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ جیسا عالم اور جابر کو عالم کہے. ارشاد فرمایا جابر کو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر معلوم ہے, ایک آیت کی تفسیر معلوم ہے, اور وہ سورہ قصص کی آیت ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, جس نے قرآن کو تجھ پر فرض کیا ہے وہ تجھے لوٹا دے گا معاد تک. اس کی تفسیر جابر کو معلوم ہے, اس واسطے وہ عالم ہے. جو ایک آیت کی تفسیر جان کے عالم ہو جائے, اگر سارا قرآن اس کے دل میں ہو تو سلونی نہ کہے. سلونی گئے یہ منزل بھی غور سے کہا. اگر کوئی اور دل و دماغ ہوتا تو اول تو خیر اس دل و دماغ میں قرآن کے بسنے کا امکان ہی نہیں تھا, لیکن پھر بھی کوئی اور دل و دماغ ہوتا تو معلوم نہیں کیا کہتا کیا کہتا. یہاں پر یہ ہے کہ پوچھو پوچھو, سیراب ہو, تشنگی کو دور کرو, پیاس کو بجھاؤ, رزق علم مانگو اور پاؤ, ہم دینے کو تیار ہیں. اور اس منزل پر اگر اقبال یہ کہے کہ ذات او دروازے شہر علوم, یا ہم سے پوچھا جا رہا ہے یہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کی حدیث کہاں ہے, اب اقبال سے پوچھیے جا رہا ہے. ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے سند کہاں ہے, تو وہ کہتا ہے ذات وہ دروازے شہر علوم. تو اس ذات گرامی سے جو علوم کا دروازہ ہو, زیر پاس انجا سکوہے تینوں روم, ذات او دروازے شہر علوم, کہ وہ اس کی ذات گرامی علوم کے شہر کا دروازہ ہے. پورا ترجمہ کیا نا, صرف علم کی جگہ علوم رکھ دیا, مگر ترجمہ کر دیا, پورا ترجمہ کر دیا. تو اس علم کو جو اور جس طرح قرآن کے تعلق سے اقبال نے دیکھا, بسا اوقات تو واقعی حیرانی ہوتی ہے. میں نے سلسلے میں کل ایک شعر پڑھ دیا تھا, اس کے لیے بھی سند آپ اگر مجھ سے مانگیں گے, مجھ سے پوچھیں گے روایت کی سند مجھ سے, تو میرے لیے دشواری ہوگی, دشواری ہوگی, اور واقعی تلاش کرنا پڑے گا کہ کہاں اور کس مقام پر کس سے کہا. جہاں بے بیداسی ہے, جہاں کم ہمتی کا اعلان کرنا ہے وہاں ہے کہ ڈھونڈنا پڑے گا بڑی مشکل سے کہ کہاں کس سے کہا. کہ رات بھر عبداللہ ابن عباس کو تفسیر سناتے رہے, اور صبح ہونے لگی تو کہا عبداللہ ابن عباس سارے انبیاء اما سبق کے صحف قرآن میں ہے، قرآن سورہ حمد میں ہے، سورہ حمد بائے بسم اللہ میں، اور اس کے بعد آپ نے وہ جملہ کہا جو آپ کو یاد ہے. تو اب اس کی سند میں کس کہاں جا کے لاؤں؟ اس لیے میں نے کل جلدی میں وہ شعر پڑھ دیا تھا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، کہاں بائے بسم اللہ ہے، مانیے ذبح عظیم آمد صفر. قرآن کی تفسیر کرتے جا رہے ہیں، ذبح عظیم کی تفسیر دیتا ہے، باپ آئے بسم اللہ ہے، قرآن اتنا مربوط ہے اس گھرانے کو. بہرحال تو یہ گفتگو اس لیے تھی کہ ذرا سا ہم اپنی فکر کو کل سے مربوط رکھیں. ایک بات اس سلسلے میں آگاہی کے لیے، تاکہ آپ آہستہ آہستہ فکر کرتے جائیں. میرے عنوان پر ظاہر ہے آپ کو سمجھ میں چوتھی تقریر کر رہا ہوں، اور کام زیادہ ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ذات واجب یہ کہے، اگر ذات واجب یہ کہے رسول سے، کہیں سے کہہ دینا کہ خدا تیرا گواہ ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہہ رہے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے. آپ یہ لفظ تو اچھی طرح سے یاد ہے نا، مرسل نہیں کہتے، مرسل بھیجنے والا، مرسل جس کو بھیجا گیا. کافر کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے، وہ نہیں ہے کہ جس کو بھیجا گیا ہو. کل کفا باللہ شہیدا، خدا چاہے. میں اتنا ہی سمجھانا چاہتا تھا اور تقریر کو مربوط کرنے کے لیے، خدا شاہد. تو شہادت الہی کی صورت قرآن، یہ ہمیشہ یاد رکھے، خدا شاہد ہے، یعنی صورت شہادت علمی یہ الہی قرآن. خدا کسی کے کان میں آ کے بولتا نہیں ہے، خدا کسی کے کان تک آواز نہیں پہنچاتا ہے، خدا کسی کے سامنے نہیں آتا ہے، خدا چیز گفتگو نہیں کرتا ہے، خدا جسم و جسمانیت سے منزہ و مبرہ ہے. اس لیے جب وہ کہے کہ میں گواہوں، تو اس کے معنی یہ کہ نیابت الہی قرآن کر رہا ہے، نیابت الہی قرآن کر رہا ہے. بہت اہم گفتگو ہے. قل کفا باللہ شہیدا، کہہ دو کہ خدا ہو شہید، خدا شہید ہے. یعنی یہ جو آیتیں تمہاری زبان سے نکل رہی ہیں، ہماری وحی بن کر کہہ دو، کہہ دو کہ یہ شہادت الہی ہے، یہ معجزہ ہے. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہہ دو انس و جن مل کر اگر کوشش کریں ایسے قرآن کو بنانے کی تو نہ بنا سکیں گے، اگرچہ سب کی امداد ایک جگہ ہو جائے. قرآن یہ چیلنج کر کے کہتا ہے کہ جب خدا گواہی دے تو سمجھ لو کہ وہ گواہی قرآن. آپ سمجھ رہے ہیں، قرآن نیابت الہی ادا کرتا ہے شہادت. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینک، ایک گواہ خدا ہے اور دوسرا گواہ پھر وہ ہے، ایک تو وحی کا بھیجنے والا گواہ ہے، من عندہ علم الکتاب، دوسرا گواہ وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم. یعنی کتاب کے لیے دو صورتیں ہیں گواہ کی، بذات خود کتاب گواہ، دوسرے وہ کہ جس کے پاس یہ علم جائے وہ گواہ. تو رسول کی رسالت رسول کی رسالت تیسری شے ہے،
بہت خاص
تیسری شے ہے، گواہ دو ہے، ایک کتاب ایک عالم کتاب۔ تو جب تک مسجدوں میں اذان ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو رسالت کی گواہی کے لیے کتاب کی بھی ضرورت ہے، عالم کتاب کی بھی ضرورت ہے۔ جب تک کہ یہ اذان میں شہادت کی جا رہی ہے سو گواہ لازم، رسالت جب تک باقی ہے کتاب بھی لازم ہے، عالم کتاب۔ اس لیے پیغمبر اپنی رسالت پر دو گواہ چھوڑ جاتے ہیں، دو گواہ رسالت پر چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا سمجھ رہی ہے ہمارے لیے چھوڑ رہے ہیں، ہاں ہاتھی کے لیے چھوڑ رہے ہیں، مگر آپ کے تعقل کے، آپ کے ادراک کے، آپ کی معرفت کے لیے، آپ کی خدا شناسی کے لیے، آپ کے حجت کو پہچاننے کے لیے آپ ہی کے لیے چھوڑ رہے ہیں، مگر رسالت ایک اور شے ہے، کتاب اور ہے، عالم کتاب اور ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر رسالت نام ہے، دیکھیے بحث چھڑ گئی، اگر رسالت نام ہے قرآن و بیان دونوں کا، اگر رسالت نام ہے علم و عمل دونوں کا، اگر رسالت نام ہے وحی اور سنت دونوں کا، تو پیغمبر سنت کو نہیں چھوڑتا ہے، سنت کی وہ حفاظت چاہتا ہے، اس لیے کتاب کو چھوڑ رہا ہے، عالم کتاب کو چھوڑ رہا ہے، تاکہ سنت محفوظ ہو جائے۔ یہ عجیب منزل ہے قرآن مجید، جب کبھی اپنے آپ کو بطور اعجاز پیش کرتا وہ شہید گواہ ذات رسالت پر شہادت دے رہا ہے قرآن۔ شہادت کے معنی تو آپ کو معلوم ہے، گواہ گواہ قرآن گواہ۔ تو اس طرح سے ایک تو خدا کی نیابت کرتے ہوئے وحی آسمانی گواہ ہے، دوسرے عالم کتاب، جس کے پاس علم کتاب ہے وہ گواہ ہے، وہ گواہ ہے۔ تو ایسی منزل پر، ایسی منزل پر یہ جو رب کتاب اور عالم کتاب میں ہے، یہ قیامت تک تو نہیں ختم ہو سکتی۔ آپ کا کیا خیال، اگر کتاب علم ہے اور اگر کوئی عالم ہے تو علم سے عالم تو الگ نہیں ہو سکتا نا۔ تو پیغمبر نے کیا جب فرمایا، پیغمبر نے کیا کسی کے لیے کوئی پریشان کن جملہ فرمایا، اگر یہ کہا انہما لن یفترقا، یہ دونوں آپس میں الگ نہیں ہو سکتے۔ انہما لن یفترقا، یہ دونوں آپس میں الگ نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے کیسے الگ ہوں گے، یہ علم ہے یہ عالم ہے۔
کیا
کہنا، علم ہے اور عالم، علم اور عالم کے درمیان ذرا سی فکر کی ضرورت ہے، علم اور عالم کے درمیان دخل کون دے، دخل کون دے علم اور عالم کے درمیان، مجال ہے کسی کی۔ تو اب علم اور عالم کے درمیان مداخلت، وجود اس کے، وجود اس کے ایک کاوش ذاتی ہو، میرے لفظوں پر غور کیجیے، وجود اس کے ایک کاوش ذاتی ہو، وجود اس کے ایک خلیش نفسی ہو، اس کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی علم اور عالم کے درمیان دخل انداز بھی ہو سکتا ہے، جبکہ دونوں کو حوض کوثر کر جانا۔
انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. یہ میرے پاس وارد ہوں گے, میرے پاس میری رسالت کے دو گواہ, میری رسالت کے دو گواہ میرے پاس آئیں گے حوض پہ. تو اس منزل فکر کو اگر آپ نے پا لیا تو آئیے ذرا سا ایک تشنگی کو دور کر. اور وہ تشنگی ہے کہ یہ جابر سے کیسے کہا آپ نے کہ تو عالم ہے. اصل وہ کیا بات تھی اس آیت میں کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, یہ سورہ قصص کی آیت ہے, آیت کا نشان ہے 85. آپ کو یاد ہے سفر میں جو کوئی جاتا ہے تو اس کا ہاتھ تھام کے بازو تھام کے آئے تھوکتے ہیں یا کان میں یہ آئے تھوکتے ہیں تاکہ سفر خیر و خوبی تمام پر. یہ خاص آیت ہے قرآن کی جس سے سفر میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور آیت کا خطاب ہے پیغمبر ان نل لذی اس نے جس نے کہ فرض علیک القرآن تجھ پر قرآن کو فرض کیا لرادک الی معاد, تجھے وہ لوٹا دے گا معاد کی طرح. اس میں آ کر انوکھا پن کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب کو جانا ہے. یہ قرآن کا حوالہ دے کے معاد کی گفتگو کیا ہے, دیکھیں کتنی تفسیر کی محتاج ہو جاتی ہے آیت. مرنا تو ہم سب کو ہے, معاد ہم سب کے لیے ہے, یا مبدا یا معاد دو ہی چیزیں ہیں نا, یا آغاز یا انجام, یا ابتدا یا انتہا, یا اول یا آخر. مبدا جہاں سے چلے ہیں, معاد وہ جہاں پہنچیں گے. معاد کی منزل وہ محشر کا مقام ہے کہ جہاں سے وہ دن شروع ہوگا جس دن کو حساب کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو بھی زندگی ہوگی, یعنی عود کرنے کا مقام معاد. مبدا بدا کا مقام, آغاز کی جگہ, یہ عود کا مقام. پھر یاد ہوا جس نے تجھ پر قرآن کو فرض کیا وہ تجھ کو لوٹائے گا. لغاتوں کا الی معاد, معاد کی طرف تجھ کو لوٹائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخر قرآن کا حوالہ دے کے معاد پیغمبر پر جو گفتگو کی گئی, کبھی کسی سفر کو بھیجنے والے نے اس آیت سے بھی غور کیا کان میں آیت پڑھتے ہوئے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر زحمت دوں, چونکہ بات اہم چیزوں کو سمجھنا ہے, اور یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھ رہا ہوں سمجھا رہا ہوں, نہیں, بلکہ یہ کہ ایک کوشش ہے, ایک سعی ہے, علماء کو سنا ہے کہتے ہوئے, دیکھا ہے ان کو لکھتے ہوئے, اور بڑی زحمتیں علماء نے اٹھائی ہیں, بحث چھڑی ہوئی ہے کہ معاد پیغمبر کیا ہے. دیکھیں معاد پیغمبر کیا ہے, مقام عود پیغمبر کیا ہے, مبدا اگر معلوم ہے تو معاد بھی معلوم ہے. آئیے ذرا دل کھول کے اور دماغوں کو روشن کر کے سنیے, مبدا پیغمبر کیا ہے؟ مبدا پیغمبر اول ما خلق اللہ, سب سے پہلے خدا نے عقل کو پیدا کیا, عقل اول, نور اول, صبح اول, ابدیت مطلقہ, مبدا پیغمبر. اچھا یہ روایت میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی کہ پیغمبر نور ہے, سب سے پہلے خلق کیا گیا پیغمبر کو, کہیں نہیں ملے گی. وہ میرا دعویٰ ہمیشہ باقی رہے گا. یہ روایت آپ کو صرف معصوموں کے گھرانے میں ملے گی. سوا معصوموں کے کسی نے پیغمبر کو نور اول نہیں کہا, اور نور اول پر امام رضا کی تین حدیثیں. عیون اخبار رضا کہ آپ نور اول, مبدا نور اول, عقل اول, صبح اول, حقیقت اول, نسخۃ الاحدیت فی اللاہوت. عالم اللاہوت میں احدیت کا پہلا نسخہ. یہ مبدا. اب اس کے بعد دنیا چلی, دنیا چلی تو اس طرح سے دنیا چلی کہ عقل, عقل اول, نور اول, وجود اول, صادر اول.
کیا
لفظ یاد رکھیے, سواد علم ڈال رہے, صادر اول پہلا صدور پانے والا, صادر اول. اور اس کے بعد پھر عقول, بہت سی عقلیں. اس کے بعد پھر نفوس, بہت سے نفوس. اب اس کے بعد عالم حیولا, عالم حیولا. اس کے بعد عناصر, جہاں ابھی ترکیب نہیں آئی, ترکیب نہیں آئی. یہ اوپر سے نیچے اتارا عالم وجود. یہ قوس نزول ہے, یہ قوس نزول ہے. عقل, عقول, نفوس, اجسام, عالم حیولا میں. اس کے بعد عناصر. اب یہاں سے ترقی کی, اب جا رہے ہیں اور کی طرف واپس جا رہے ہیں. اب واپس کہاں جانا ہے؟ اب اس سے پہلے کہ ہم قوس صعود کو شروع کریں, پھر قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے, سورہ انبیاء. سورہ انبیاء کی آیت اکثر آپ نے نیم زبان سے سن چکے ہیں, مگر میں آپ کے حافظے کو تازہ کر رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے. ارشاد ہوا کہ اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ, جن کو آگے پڑھ کے ہماری طرف سے نیکیاں گھیر رہے, وہ خوف جہنم سے دور رہیں گے. اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا, وہ محسوس تک نہیں کریں گے, ان کو حس نہیں ہوگا, ان کو ذرہ برابر آواز نہیں آئے گی شور محشر کی. وہم فی حس, وہم فی مستحق, انفسہم خالدون, اور ان کا جو نفس چاہے گا اس دن وہ ان کے لیے میسر ہے. ان کا جو نفس چاہے گا, ہم فی مستحق اشتہا سے ہے, جو ان کا نفس چاہے گا وہ ان کے لیے ہمیشہ کی کو مل جائے گا. يحزنهم الفزع الاكبر, ان کو قیامت کی زحمتیں محزون نہیں کریں گی. وہ تتلقاهم الملائکہ, اور ملائکہ جا کے ان سے ملاقات کریں اور کہیں گے هذا يومكم الذي كنتم توعدون, یہ تو آپ کا دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا, یہ تو آپ کا دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. یوم, وہ دن, یوم نقل سنا کپیس سجل للکتب, اس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ کے طوفان کو لپیٹ دیا جاتا. اب ہوشیار رہیے, اس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسے کہ کاغذ کے طوفان کو لپیٹا جاتا ہے. کما بدانا اول خلق نعید, جیسا کہ ہم نے خلق اول کا آغاز کیا تھا اسی طرح سے اس کو لوٹائیں گے. یا ایسا ٹکڑا لیجیے, کما بدانا اول خلق, خلق نہیں اول خلق, پہلے مخلوق کو جیسے ہم نے شروع کیا تھا اسی طرح سے اس کو لوٹائیں گے. وعدنا لینا انا کنا پائنی, ہمارا وعدہ ہے, ہم ایسا ہی کریں گے. لقد قطعنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يعني سحا عبادي الصالحون, اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین, اس میں پیغام ہے عبادت کرنے والی قوم کے لیے. وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین. اب دیکھیے معاد پیغمبر سے گفتگو ہو رہی ہے. کما بدانا اول خلق نعیدہ, جیسے اول خلقت کا آغاز تھا اسی طرح لوٹ آئیں گے, اسی طرح لوٹ آئیں گے. تو آئیے پھر قوس نزول کی طرف. عقل, عقول, نفوس, حیولہ, عالم زر اور پھر عناصر, یہ قوس نزول آیا. اور اس کے بعد جب آج کرنے کی منزل آئی تو مرکبات, جمادات, نباتات, حیوان, انسان, انسان, مسلمان, متقی, ولی, نبی, رسول, اولو العزم, خاتم, پھر عقل اول. عقل اول سے چلا, عقل اول کی منزل پر آیا, دو قاص بنا کے آیا, سکانا کعبہ خوف آئے ہو. آپ نے دیکھا کما بدانا اول خلق نعید, جیسا کہ ہم نے اول خلق بنایا ہے اسی طرح سے عوض کروائیں گے. ان الذي فرض عليك القران لغات تو کئی لامات, جس نے تجھ سے قرآن کو فرض کیا ہے اس کا وعدہ یہی ہے کہ تجھ کو لوٹائے گا تیرے معاد پر. معاد وہ کہ جیسے عقل اول کو اختیار تھا, بھائی بہت غور سے سنیے, عقل اول کو اختیار تھا کہ اس کے ذریعے سے فعل عالم کو ملے کہ لولا ذرا خلقت الافلا, تو یہی عالم رہے گا معاد کا کہ اگر تو نہ ہو اور تیرا حکم نہ ہو تو کسی کو جنت میں جانے لگیں گے. یہ منزل ہے کہ جہاں ہم عود کریں, قرآن اس منزل تک لے جا رہا ہے نبی کو, اور اس اعتبار خاتمیت کی منزل پر, پیغمبر کی تعریف کی منزل پر, پیغمبر کو پہچنوانے کی منزل پر قرآن حرف آخر, حرف آخر ہے. جب یہ کہہ دے ان الذی فرض علیک القرآن لربک الی معاد, تو یا تو آپ اپنے معنی کریں کہ جس نے تجھ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ تجھے لوٹائے گا, مرنا تو سب کو ہے, فرض علیک القرآن کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں تو کافر کو بھی مرنا ہے, مشرک کو بھی مرنا ہے, ملحد کو بھی مرنا ہے, منافق کو بھی مرنا ہے, مگر یہ پیغمبر سے خطاب کیا ہے کہ جس نے قرآن کو تجھ پر فرض کیا ہے وہ تجھے موت تک لے جائے گا. تو اب مطلب یہ کہ موت کے معنی جیسے آرام نے کہا تھا کہ تو نہ ہو تو کچھ نہیں, بالکل انجام میں کہیں گے اگر تیری محبت نہ ہو تو کچھ نہیں. معاد کی منزل ہے, اگر تیرا نام نہ ہو, تیری محبت نہ ہو, تیرا احترام نہ ہو, تیری طرح دل نہ کھینچے تو کوئی ہماری بارگاہ میں نہ آئے, ادھر نہ آئے, اور جس کسی کو آنا ہو واستغفر لهم الرسول, تو اللہ کا رسول بھی ان کے لیے طلب مغفرت کرے, اللہ کا رسول بھی ان کے لیے سفارش کرے. لوجد اللہ توابا رحیما, تو اس وقت خدا کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے, بشرطے کہ رسول سفارش کرے. یہ بھول جائے سب کہ اپنا اپنا عمل کام آئے گا, یہ سب بھول جائے. یہ بڑی عجیب بات ہے, یہ سب بھول جائے. عمل اسی وقت میں کام آئے گا جبکہ بنیاد عمل میں کچھ ہو, عمل اسی وقت میں کام آئے گا جبکہ بنیاد صحیح ہو. یہ دستور ہماری سمجھ میں نہیں آیا. ارے چھوڑیے, نبی کا کام تھا پیغام پہنچا دینا, پہنچا کے چلے گئے, اب نبی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ باتیں یہاں تو آپ کے کام آ جائیں گی, معاد میں کام نہیں آئے. معاد کی منزل کچھ اور ہے, معاد کی منزل کچھ اور ہے. اور اگر یہ قرآن سامنے ہے, اگر یہ قرآن سامنے ہے تو یہ قرآن ہی گواہ ہے, قرآن ہی گواہ ہے کہ محشر کے میدان میں وہ قال رسول, یہ محشر کی گفتگو ہے, تفصیل محشر دے رہا ہوں. وہ قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, پروردگار میری قوم قرآن سے ہجر اختیار کر چکی تھی, قرآن سے دوری اختیار کر چکی تھی میری قوم. ان قوم اتخذوا, میری قوم قرآن سے ہجر اختیار کر چکی تھی. تو بعد از ہجر قرآن عمل کیسا؟ قرآن سے دوری کے بعد عمل کیسا؟ اور اگر نہیں ہم غلط ہیں تو پھر اس آیت کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ماضی کی آیت نہیں ہے, ارے یہ فرعون کا قصہ نہیں ہے, نمرود کی باتیں نہیں ہیں, آمان کی گفتگو نہیں ہے, شداد کا واقعہ نہیں ہے, یہ آنے والے محشر کی گفتگو ہے کہ رسول محشر میں کھڑے ہو کے آواز دیں گے کہ پروردگار میری قوم قرآن سے دور ہو گئی تھی. اور اپنی قوم پر گفتگو ہے, اپنی قوم کے لیے گفتگو ہے. تو اس اعتبار سے یہ قرآن, یہ قرآن جو ہدایت کر رہا ہے اس راستے کی طرف, ہی اقوم, ہی اقوام جو اور زیادہ مستقیم ہے, جو اور زیادہ قائم پر ہے, اس راستے کو دیکھنا ہے, اس راستے کو دیکھنا ہے. گفتگو آج اس منزل پر ختم ہے. معاد کا ذکر آسان نہیں ہے, نہ معاد پر گفتگو آسان ہے, مگر آپ کو معلوم ہے قرآن کا اکثر بیشتر حصہ معاد ہی کے لیے ہے. مکے کی پوری صورتیں سب محشر تھیں, اور پھر مدینے کی زندگی میں اکثر بیشتر ایسے احکام آئے ہیں کہ ابھی آیت آئی کسی اور حکم میں اور اس کے ساتھ ہی گفتگو آئی کہ ہاں قیامت میں یہ ہوگا. تو انکار محشر تو کوئی عقل مند نہیں کرتا. حاضری لازم ہے, اس لیے عزیزو اگر حاضری لازم ہے تو جس کی بارگاہ میں جانا ہے اس کی مرضی پر چلتے ہوئے چلو, اس کی بارگاہ میں پہنچو اس کی مرضی پر چلتے ہو. میں نے ابھی یہ جملہ کہہ دیا, اس پہ پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انسان نام ہی ہے عمل کا. اس لئے سالے انسان ہے اللہ ماتا, انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر ان کے کوشش کرے عمل کرے. دنیا مگر صرف عمل نہیں ہے, یقین بھی ہے. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں بلیو اینڈ ایکشن, یقین و عمل. پہلے ہے یومنون بالغیب, پھر ہے یقیمون الصلاۃ. تو میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا وہ عمل غلط ہو جائے گا جو اگر یومنون بالغیب پر جس کی بنیاد ہو. آپ سمجھ گئے, ہزار نیکی کر لیجئے, ہزار خیرات دے لیجئے, مگر صرف آپ کے سمجھ کے اگر خیرات کریں, نہیں یہ تقاضائے عقل ہے تو نہیں نہیں. اگر یہ سمجھ کے خیرات کہ حکم رب ہے, مرضی مولا ہے, محشر میں اس کا ثواب ہے, پوچھا جانے والا ہے, تو پھر عمل عمل ہے. اس لیے اپنے عمل کو چار چاند لگانے کی کوشش کیجئے کسی کی محبت سے. اگر بنیاد میں محبت نہیں ہے تو یقیناً حیرانی ہے, پریشانی ہے. اور اس منزل پر اس منزل پر لازمہ محبت یہ ہے، لازمہ محبت یہ ہے کہ انسان ہو رہے، کسی کا ہو رہے. اب میں یہ کیسے طے کروں کہ کس کا ہو رہے مگر کسی کا ہو رہے، کسی کا ہو رہے، تاکہ محشر میں اتنا ہو کہ اس کا دامن تھام کے جائیں. اب قرآن پہ جب گفتگو چھڑ جائے گی تو پتہ چلے گا کتنی آیتیں ہیں کہ محشر میں دامن تھامنا ضروری ہے. پہلے قرآن کا دامن ہے. یا ربی ان قومی تقضو حاضر القرآن محجورا، پروردگار میری قوم تو قرآن ہی قبول چکی. قرآن کا دامن تھامنا ہے، اور قرآن کا دامن اس وقت تک نہیں تھاما جاتا جب تک کہ عالم قرآن ساتھ نہ ہو. عالم قرآن ساتھ تو ایسی ہی منزل پر ممکن ہے، ممکن ہے کہ کسی جگہ اکثریت عزت پا جائے. ہم کو کسی ٹریس کی ضرورت، ہم مسلمان تو ہیں، مسلمانوں میں ظاہر ہے کہ اللہ نے ہر قسم کے انسان پیدا کیے، ہر قسم کے انسان پیدا جو جس راہ پہ چل پڑا. اور ایک عجیب حقیقت ہے یہ کہ اگر کربلا میں حسین ابن علی سے لڑنے کے لیے نصرانی آتے یا یہودی جمع ہو جاتے تو آج یہ تذکرہ ہوتا؟ بہت غور سے سنیے کہ اس کا امکان تھا کہ ہم یہ تذکرہ کرتے؟ ایک تاریخ کی زینت بن کے ایک باب رہ جاتا، صلیبی لڑائیوں کی طرح ایک لڑائی یادگار رہ جاتی کہ اس طرف سے حملہ کر دیا تھا مگر نہیں، یاد رکھا گیا کربلا کو اسی لیے، اسی لیے کہ مقابل پر وہ آئے جو نہ قرآن کو پہچان سکے نہ عالم کتاب کو پہچان سکے. اور اس کے بعد جیسے جیسے یہ کاروان آگے بڑھتا چلا کربلا کے بعد، تو کوفے میں تو جناب زینب نے سورہ نحل کی آیت پڑھ کے بتلا دیا کہ اکثریت سے ہم کو ڈراتے ہو. سورہ نحل کی آیت، اکثریت پتون امتن ہی اربان امتن، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اکثریت ہے؟ کیوں اپنے ایمان کو ناقص کر رہے ہو؟ کیوں کاٹے ہوئے سوت کو ادھیڑ رہے ہو؟ کیوں غلطی کر رہے ہو؟ سمجھایا. اور اسی طرح سے جب شام کے دربار میں گئے تو واضح طور سے کہا بادشاہ غلطی نہ کر، یہ عزت نہیں ہے، یہ سلطنت نہیں ہے، یہ مہلت ہے، یہ مہلت ہے. بہرحال ایک آواز تھی کاروان کی، ایک آواز تھی حق کی جو کربلا سے گونجتی ہوئی چلی. کوفے میں آواز پھیلی، راستوں میں آواز پھیلی، شام کے بازار میں آواز پھیلی، یہاں تک کہ شام کے قید خانے میں بیویاں. میں کل کے سلسلے سے مسلسل ہو جاؤں اور دو چار جملے کہوں. اب یہ عالم ہوا کہ جیسے یہ بیویاں اسیر ہو کے آئیں تو شام کے اساتین و اراکین کی بیویوں نے اپنے شوہروں سے کہا ہم کو اجازت ہے کہ اتنے رفیع المرتبت گھرانے کے قیدیوں کو ہم دیکھنے جائیں؟ ہم جا کے تماشا کریں اسیروں کا، ہم جا کے دیکھیں قیدیوں کو. انہوں نے کہا جاؤ شوق سے دیکھو. اجازت ملی تو مقتل لکھتا ہے کہ اراکین شام نے جا کے یزید سے شکایت کی کہ یزید اب ہمارے گھر پر یہ عالم ہو چکا ہے کہ چولہوں پر ہینڈیاں نہیں چلتی، اب ہمارے گھر روٹیاں نہیں پکتی، صبح ہوتی ہے تو ہماری عورتیں فقط کھائے کھائے کھانے کو جا کے گھیر دیتی ہوں, اب ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا. یہ آ کے کھانے کے گیر میں جمع ہو جاتے, اور جب یہ سب جمع ہو جاتے تو ایک بچی دروازے پاس, اور اس بچی سے اب بیویاں طرح طرح کے سوالات کرتی, دیدی تمہارا وطن کہاں ہے, دیدی تمہارا گھر کہاں ہے, دیدی تمہارا خاندان کیا ہے, دیدی تمہارے چچا کہاں ہے, دیدی تمہارے بابا کہاں ہے, دیدی تمہارے بھائی کہاں ہے. یہاں تک کہ شام تک وہ بچی ذکر کرتی, یہ عورتیں روتی, اور اس کے بعد وہ شام کو ان کے مرد آتے عورتوں کو لے جاتے. یہ سلسلہ کچھ عرصے تک چلا. ایک دن صبح کو جب عورتیں جمع ہوئی اور آ کے کھڑی ہو گئی قید خانے کے پاس اور جیل ہو گئی, تو بچی دروازے کے پاس